بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفات کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دن تھا، پیر کے دن فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے پردے کے پاس تشریف لائے. اب یا تو چارپائی ہی بالکل وہاں قریب تھی، یا اٹھ کر وہاں تشریف لائے، پردہ ہٹایا، لوگ صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کے چہرے پر ایک طرح کی مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، جس کو بخاری وغیرہ کی روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ذرا حرکت میں آ گئے کہ اچھا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس لیے کہ اتوار کے روز ظہر میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تھا، تو ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تھے اس سے ایک دن پہلے. تو یہ دوسرے دن فجر کی نماز ہے، صحابہ کو شاید امید ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اپنے نماز پڑھتے رہو، اور دوبارہ پردہ اس کی جگہ آ گیا. گویا کہ یہ اگرچہ اس وقت لوگ نماز ہی میں تھے، لیکن یعنی یہ سمجھو کہ ان کے لیے اپنے آپ کو روکنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھیں، یہ تو نہ ہو سکا. بہرحال صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے. اس وقت پھر اس کے بعد پھر پردہ دوبارہ رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ ہی میں تشریف فرما رہے. یہ وہ واقعہ تھا. اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اچھا طبیعت بہتر ہے، تو اجازت لی کہ اچھا میری اہلیہ وہاں عوالی میں رہتی ہیں، میں جا کر وہاں ذرا ملاقات کر لوں. ٹھیک ہے، ان کو اجازت مل گئی. اور یہ وہ پیر کے دن صبح کا جو تذکرہ کل چل رہا تھا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چونکہ وہیں حجرہ تھا، انہیں کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر طبیعت میں اور زیادہ بیماری میں اضافہ ہوتا رہا، بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا. اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح مسواک فرمایا. عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چبایا اور اس کو نرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بغیر دھویا اس کو استعمال فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنے کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسواک استعمال فرمایا. تو یہ تو خیر کل تذکرہ آیا تھا. اس کے بعد پھر طبیعت میں اور زیادہ بیماری میں اضافہ اور بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے پر ملتے جاتے تھے. اس سے بخار کی شدت اور بے چینی جب ہوتی ہے تو ذرا سکون ہوتا ہے کہ انسان گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دعا فرماتے جا رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. آگے حدیث میں بھی اس کا ذکر آئے گا. آگے پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو اوپر چھت کی طرف گویا اوپر کی طرف نظر فرما رہے ہیں، اور اوپر کی طرف نظر فرما کر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ دعا فرمائی. اور یہ چند مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے مجھے بات یاد آ گئی کہ میں سنا کرتی تھی، اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ہے، بخاری وغیرہ کی روایت، مسلم شریف کی روایت میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جب نبی کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے. کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، مختلف روایتیں مسند احمد وغیرہ کی روایات میں بھی ذکر ہے کہ کسی نبی کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے، جب ان کی بیماری کے ایام ہوتے ہیں تو اس وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ٹھہرنے دیا جائے گا، اگر موت کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے یہاں آنے کو تو وہی جنت وغیرہ ان کو دکھائی جاتی ہے، آخرت کے احوال دکھائے جاتے ہیں. اب یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو ان سے اجازت لی جاتی ہے، یہ ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے کہ ان سے اجازت لی جاتی ہے. تو یہ تو صحیح روایتوں میں ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی تھی. جیسے کل سوال آیا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی؟ یہ تو پہلے ہی آپ نے فرما دیا تھا کہ تمام انبیاء سے ہوتا ہے، جب تمام انبیاء سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطریق اولا ہوگا. اور بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے بھی اجازت لی گئی. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا، ورنہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی تو وہ بات تو سنی نہیں تھی کسی نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی. اور اس سے پہلے تھوڑے دن پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہ کل اتوار کو بھی بتا چکے تھے کہ ایک بندے کو اجازت اختیار ملا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو اختیار کرے، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا، وہ ایک دن پہلے بھی بتا چکے تھے. پھر بیماری کے وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جب یہ فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کو پسند فرمایا. یہ اخیری جو پیر کا دن تھا اس وقت. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یہ اخیری جملے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے، اللہم الرفیق الاعلیٰ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. تو یہ کس وقت ہوئی؟ اب اس بارے میں چند باتیں سمجھ لو. یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ، اب کچھ تاریخی باتیں سمجھ لو. اس میں تو ظاہر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہجرت کے 11 سال تھا، سن 11 ہجری تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وقت کے بارے میں کہ کون سا وقت تھا، اس میں بھی قریب قریب ہے، دو قولیں قریب قریب ہیں. پیر کے دن یا تو چاشت کا وقت تھا یا زوال کا وقت تھا، یعنی وہی قریب قریب ہے، یا تو ظہر سے کچھ پہلے کا، یہ 11 بجے کے قریب کا جو وقت ہوا کرتا ہے چاشت کا، وہ وقت تھا، یا زوال کا وقت وہی، یعنی نصف آخر شروع ہو چکا تھا، زوال ہو چکا تھا، تو وہ ظہر کا وقت گویا شروع ہو چکا تھا، تو وہی قریب قریب ہی ہے. تو زوال یا استوا یا زوال، یعنی یا چاشت کا وقت یا زوال کا وقت، یہ دو وقت ہیں، اور اہل سیر نے دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے. بہرحال دونوں قول ہیں، دونوں قول ہیں. تو یہ چیزیں تو تقریباً قریب قریب ہو گئیں کہ سن 11 ہجری اور پیر کا دن، اور مہینہ بھی ربیع الاول، اس میں بھی اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وقت بھی تقریباً وہی، پیر کا دن جو تھا اس میں وہی چاشت کا یا زوال کا وقت تھا، یہ دو قول قریب قریب ہیں، یہ بات تو طے ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تاریخ کون سی تھی. اب تاریخی لحاظ سے ہم دیکھیں تو مشہور تاریخ جو محمد ابن اسحاق جو صاحب مغازی ہیں، تو مشہور قول کے لحاظ سے ان کا قول زیادہ مشہور ہوا، انہوں نے 12 ربیع الاول بتائیے. اب 12 ربیع الاول پیر کے دن، کون سا ربیع الاول؟ پیر کے دن. اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو حساب بیٹھتا نہیں ہے، حساب لگائیں تو بیٹھتا نہیں. حساب کا آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ جو دن ہوگا، آٹھویں تاریخ کو وہی دن ہوگا، پھر اس کے بعد 15ویں تاریخ کو وہی دن ہوگا، یہی نا، وہی 15ویں تاریخ کو وہی دن ہوگا، اور اس کے بعد 22، اور اس کے بعد 29، 29 کو وہی دن بنے گا. اب ہم پیچھے سے چلتے ہیں، ذی الحجہ میں یہ تو یقیناً ہمیں معلوم ہے، صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے، حجۃ الوداع میں، تو ذی الحجہ میں یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کون سا دن تھا؟ یوم الجمعہ. تو 8 ذی الحجہ، یہ تو طے ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، تو یوم عرفہ وہ جمعہ کا دن تھا، 9 تاریخ جمعہ کا دن، تو 8 تاریخ کون سا دن ہوا؟ جمعرات. اب اس حساب سے دیکھو کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ بھی جمعرات، 8ویں تاریخ بھی جمعرات، اور 15ویں تاریخ بھی جمعرات، اور اس کے بعد پھر 22 تاریخ وہ بھی جمعرات، اور 29 29ویں تاریخ جمعرات. ٹھیک ہے، حساب آسان ہے. یہ اس حساب سے ہم دیکھیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ. اس اعتبار سے دیکھو تو ذی الحجہ کے مثلا 29 دن ہوتے ہیں، اور محرم کے بھی 29 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سفر کے بھی 29 ہوتے ہیں. اس اعتبار سے حساب لگایا تو ذی الحجہ میں 29 کون سے دن ہوا؟ جمعرات، یہی ہوا نا، 29 جمعرات ہوا. تو اب محرم میں پہلا دن کون سا ہوا؟ جمعہ. تو محرم کی 29 تاریخ کون سے دن ہوئی؟ جمعہ ہوئی. اس کے بعد پھر سفر کا پہلے دن کون سا ہوگا؟ ہفتہ ہوگا. تو 29 تاریخ ہفتہ ہوگا، ربیع الاول، पहला दिन कौन सा होगा? इतवार होगा, इतवार होगा। तो उसके बाद फिर 8 तारीख इतवार है ना, 8 तारीख को इतवार का दिन। 12 तारीख कौन सा दिन बनेगा? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमेरात बनेगा। तो रबीउल अव्वल की 12 अगर तमाम महीनों को, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, तमाम महीनों को अगर हम 29 दिन मानते हैं तो 12 रबीउल अव्वल जुमेरात को बनता है। उनमें से किसी एक महीने को 30 मान लो तो क्या हो जाएगा? जुमेरात के बजाय जुमा हो जाएगा 12 रबीउल अव्वल, तब भी नहीं बैठता, 3 महीने है ना। किसी 2 महीनों को 30 दिन मान लो तो क्या बन जाएगा? हफ्ता बन जाएगा 12 रबीउल अव्वल। और तीनों महीनों को अगर 30 दिन के मान लो तो क्या बन जाएगा? इतवार बन जाएगा 12 रबीउल अव्वल। पीर बनता ही नहीं किसी भी सूरत में, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन बनता ही नहीं है। तो इस वजह से ये इसमें कभी इश्काल है कि ये कैसे हो सकता है। वो बात तो साबित है, फिर इस तरीके से तारीखें बैठती नहीं किसी भी सूरत में। तो इस वजह से इस कौल को मरजूह करार दिया गया है अगर उसूली लिहाज से देखें। असल तो अल्लाह ताला को मंजूर ही यह था कि ये तारीख महफूज ही ना हो, वरना कितनी तारीखें महफूज हुई। ये तारीख महफूज ही ना हो इसलिए कि तारीख महफूज होगी पता नहीं लोग उसको मनाना ना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी कोई फजीलत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, तो इस वजह से उसको उसको गोया महफूज ही नहीं रखा गया। ये तो गालिब मिन जानिबिल्लाह निज़ाम था जो भी था। अब बहरहाल ये मशहूर मुअर्रिख जो है मोहम्मद इब्न इसहाक़ साहिब मगाज़ी, वो ये 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल फरमाते हैं, लेकिन हिसाब के लिहाज से वो बैठता नहीं है। एक एहतमाल बाज़ों ने बयान किया है, एक एहतमाल कि हो सकता है कि ये मक्का मुकर्रमा की रुयत के, ये मदीना मुनव्वरा के एतबार से हमने जो ज़िलहिज्जा का जो जुमा का दिन जो देखा था 9 ज़िलहिज्जा, वो मक्का मुकर्रमा की रुयत के एतबार से था। मदीना मुनव्वरा की रुयत के लिहाज से एक दिन का फ़र्क आ जाएगा कि मसलन ज़िलक़ादा में, यानी मदीना मुनव्वरा में एक दिन का फ़र्क हो कि ज़िलक़ादा के 30 दिन हुए हों, ज़िलक़ादा के 30 दिन हुए हों, उस एतबार से अगर हम देखें तो फिर हिसाब बैठ सकता है। एक दिन और आगे चला जाएगा, एक दिन और आगे चला जाएगा, जैसे कि इतवार तक तो हम पहुँच गए थे, हमें से पीर तक पहुँचना है। तो ज़िलक़ादा को भी अगर 30 दिन मान लो मदीना मुनव्वरा की रुयत के एतबार से तो फिर हिसाब बैठ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और सफ़र चारों महीने 30-30-30 दिन के चांद हों, यह होता नहीं कभी, ऐसा कभी होता नहीं। ये काबिल इश्काल है कि 4 महीने तक 30 दिन का चांद, 30 दिन का महीना बने, ऐसा नहीं होता। तो ये हिसाबात के लिहाज से भी सही नहीं बैठता है, एहतमाल के दर्जे में हो सकता है लेकिन सही नहीं बैठता है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल की तारीख मानना यह हिसाबात के लिहाज से दुरुस्त बैठता नहीं। इख्तलाफ मतालिब भी मान ले तब भी वो पूरी तरह बैठता नहीं है। इसलिए बाज़ों ने फरमाया कि 1 रबीउल अव्वल वो फिर भी बैठ सकता है, बाज़ों ने फरमाया कि 2 रबीउल अव्वल वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बैठ सकता है कि 2 रबीउल अव्वल, तो यानी 12 के बजाय असल में हो सकता है कि इनसे 12 के यानी 2 मनकूल हो, किसी ने 1 लगा दिया हो गलती से, वो भी शुबे के तौर पर एहतमाल का दर्जे में बयान किया जाता है। तो 2 रबीउल अव्वल वाली तारीख फिर भी बैठ जाती है, 12 रबीउल अव्वल वाली तारीख नहीं बैठती है हिसाबात के लिहाज से। ये तो हो गया तारीख़ एतबार से। अब उसके बाद आगे जो अहम बातें हैं वो तो आगे मुझे अब किताब में आ ही जाएंगी कि इंतकाल के बाद फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का हाल जो था वो आगे किताब में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपस में इख्तलाफ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। किसी ने राय दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो असल मकाम था, आपके जद अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो मुल्क शाम ले जाकर वहाँ दफन किया जाए। किसी ने राय दी कि आपका वतन असली मक्का मुकर्रमा वहाँ दफन किया जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं नहीं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद फरमाते हुए सुना, अच्छी तरह मुझे याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबी को उसी जगह दफन किया जाता है जहाँ पर उसकी वफ़ात, उसके अल्लाह ताला उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, जहाँ उनकी जगह है वहीं बिस्तर हटाया गया, उसी जगह कब्र खोदी गई, वहीं दफन किया गया था। यह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनाई, उस बुनियाद पर यह फैसला हुआ था। उसके बाद फिर कब्र कौन सी बनाई जाए, एक होती है जो सीधी, जो आजकल यहाँ इन मुल्कों में जो राइज है यहाँ की मिट्टी की वजह से, शक जो कहलाती है, एक होती है लहद होती है। दो सहाबी थे मशहूर हैं जो कब्र खोदा करते थे उस ज़माने में, एक थे अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो शक कब्र बनाया करते थे। दूसरे थे अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो लहद बनाया करते थे, लहद बनाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी एक हदीस में फरमाया था یعنی لحد قبر کو پسند فرمایا تھا. اللحد لنا, لنا سے مراد یعنی بسا اوقات سمجھا جاتا ہے اللحد لنا و شق لغیرنا, بسا اوقات سمجھا جاتا ہے کہ وہ لغیرنا غیر مسلموں کی بات چل رہی. نہیں نہیں, مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لحد پسند فرمایا تھا, اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے. تو صحابہ کے آپس میں یہ سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے, مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے, لحد یا شق کیا بنائیں. تو طے یہ ہوا کہ دونوں کو بلوا لیتے ہیں, جو قبر کھودنے والے ہیں دونوں کو بلوا لیتے ہیں, جو پہلے آ جائے گا اس کے لحاظ سے بنا لیں گے, اللہ تعالیٰ کو گویا وہی منظور ہے. اور یہی ہوا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجے, ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی, اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے, انہوں نے اپنے طریقے سے قبر جو لحد بنانی تھی وہ بنائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد قبر بنائی گئی. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا, ورنہ خود حدیث ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا کہ لحد قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی جائے. اللحد لنا وشق لغیرنا. پھر اس کے بعد غسل کفن کے وغیرہ کے مسائل آئے, غسل کیسے دینا ہے, آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے جو اصل کپڑے ہیں, یا ایسے ہی کپڑوں میں ہی غسل دینا ہے. اب صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ پہلے کسی نبی کی وفات کا حالات کا علم تھا نہیں. مکہ مکرمہ ان عرب کے علاقوں میں یہاں کوئی نبی قریب میں آئے نہیں تھے, بنی اسرائیل میں تھے, ان کی یعنی اسرائیلیات کا علم ان حضرات کو تھا نہیں, تفصیل علم تھا نہیں. تو اب کیا کریں. بہرحال اس وقت کے بارے میں پھر آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نیند غشی تاریک کر دی, ایک طرح کی نیند تاریک کر دی, اور عجیب سی کیفیت ہوئی. اس دوران ان کو آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے, ایسے ہی ان کو غسل دیا جائے گا. بعد میں صحابہ فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا تھا. بہرحال یہ آواز آئی, صحابہ نے سنی اور اس کے مطابق کی عمل کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اور اس کے بعد ابھی تو یعنی ظاہر ہے غسل وغیرہ کے جو ترتیب بن رہی تھی, اتنے میں ہی شام کا وقت ہو گیا, اس لیے کہ زوال اور استوا کے وقت کے قریب تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر کئی مسائل حل کرنے تھے, اور ان تمام کے بعد اب جب غسل وغیرہ کے مراحل پر پہنچے تھے, شام کا وقت ہو گیا تھا, اس دوران پتہ چلا کہ انصار کے لوگ چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اور کوئی ذمہ دار تو ہونا چاہیے, تو انصار کے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی کو ذمہ دار کوئی بڑا ہونا چاہیے, خلیفہ مقرر ہونا چاہیے. ان حضرات کو پتہ چلا, ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو, کہ وہاں پر خلافت کا معاملہ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے, ایک اہم بات ہے, آپ حضرات کو ہونا ضروری ہے. تو اب ظاہر ہے یہ حضرات یہاں مصروف تھے, لیکن یہ اہم تھا کہ یہ حضرات مشورے میں شامل ہوں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ, طے تو ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا. خاندان والے دیں گے, انہی کا حق ہوتا ہے. تو یہ بھی طے فرما دیا کہ کون دے گا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس رضی اللہ عنہ, یہ تو اصل تھے, پھر ان کے ساتھ ان کے اولاد وغیرہ, ان کے جو بھی ان کے ساتھ دینے والے چند حضرات شامل ہو گئے. اصل یہ دو حضرات ہیں, حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غسل دینے میں یہ حضرات تھے. ان کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, شکران رضی اللہ عنہ, وہ بھی شامل تھے, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی شامل تھے, وہ تمام حضرات خیر شامل ہو گئے. اتنے میں جب یہ پتہ چلا کہ خلافت کے معاملے پر بات چل رہی ہے, اب اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا کسی کے بارے میں, تو ہٹانا وہ ایک مشکل, ظاہر ہے کہ وہ ایک انتشار کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر یہ حضرات پہنچ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی رائے سامنے آ جائے, جو بھی احادیث کے مطابق جو انہوں نے سنی ہے اس کے مطابق کوئی رائے قائم ہو. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر انتشار ہو, تو ضروری تھا کہ اس وقت وہاں پہنچ جائیں, ورنہ تاخیر ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی فیصلہ کر دیں اور طے کر دیں. ایک بات تو یہ تھی, دوسرا یہ بھی تھا کہ فی الحال ابھی جو مسائل پیش آ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, یہ کس طرح کرنا ہے, یہ کس طرح کرنا ہے, ابھی بھی ہر چیز میں کسی امیر کی ضرورت تھی. اگرچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام وہ تھا کہ ویسے بھی لوگ ان کی مانتے تھے, لیکن پھر بھی کوئی باقاعدہ امیر ہونا چاہیے تھا کہ اچھا اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو امیر کی بات مان لی جائے. تو اس لحاظ سے بھی ضرورت تھی, ان مراحل میں بھی تدفین کب ہوگی وغیرہ, کیا مراحل ہوں گے, یہاں بھی ضرورت تھی, اور ابھی اس لحاظ سے بھی ضرورت تھی کہ اگر ان حضرات نے ثقیفہ بن ساعدہ میں اگر طے کر دیا کہ خلیفہ کون ہوگا, تب بھی مشکلات پیش آ جائیں گی کہ پھر اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اگر انہوں نے کسی ایسے شخص کو کر دیا جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ حضرات وہاں سے گئے, ان حضرات کو غسل وغیرہ کی ذمہ داری دی, وہاں گئے ثقیفہ بن ساعدہ میں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے. جیسے انسان کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو سوچتا ہے کس انداز سے کہنا ہے, کیا باتیں کہنی ہیں, بعض اہم باتیں کہنی ہیں. تو یہ کہا کہ میں فرمانے کے مضمون سوچ رہا تھا. وہاں پہنچا تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بات کروں, ان کے ذہن میں یہی تھا کہ لوگوں سے بات کریں گے, انصار کی فضیلت بیان کریں گے, اور پھر آخر میں جا کر یہی تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کریں گے خلافت کے لیے. اگر اور کوئی بولے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو یہ بات کہوں گا. وہاں پہنچے, آگے بڑھنا چاہا کہ کچھ بات کریں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیچھے کر دیا, نہیں تم نے, میں بات کرتا ہوں. ان کو یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بات کریں گے تو ظاہر اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو کسی اور کا نام لیں گے. بس بہرحال وہ فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات کی تو جو باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا, جس طریقے سے کہنا چاہ رہا تھا, اس سے بہت بہتر طریقے سے انہوں نے وہ باتیں بیان کیں, اور بہت میری سب باتیں تو آ گئیں اور بہت بہتر طریقے سے انہوں نے باتیں بیان کر دیں. جو ان کی بات ناپسند آئی مجھے بس وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہی جہاں جو ہونے والا تھا کہ خلافت کا معاملہ اپنے بجائے, ظاہر اپنے لیے تو ویسے بھی نہیں کہنے والے تھے, کہا کہ دیکھو یہ عمر ہیں, ابو عبید بن جراح ہیں, ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. میں کہا بس یہ بات مجھے بری لگی, اس کے علاوہ کوئی بات بری لگنے کی تھی نہیں. بہرحال پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا, آگے روایت میں اس کا ذکر آئے گا, کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا تم انصار کے لوگ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی امیر؟ نہیں نہیں نہیں, ان کا تو مقام ہے, سب جانتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد, الائمۃ من قریش, کہ ائمہ قریش خاندان سے ہونے چاہیے, تو پھر وہ بھی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ انصار کو پھر پیچھے ہٹنا ہے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا, الائمۃ من قریش. تو اس لیے وہ حدیث بھی تھی. پھر قریش میں کون ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے آگے کوئی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تین فضیلتیں بیان کر دیں. وہ کون سی؟ ثانی اثنین. دو میں سے دوسرا کون تھا؟ وہ یہی تھے, ثانی اثنین. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, ان کے صاحبیت, ان کا صاحب ہونا تو قرآن سے ثابت ہے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. تیسری بات, ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ بیان کر کے ان اللہ معنا, یہ دونوں. تو یہ تین فضیلتیں کم از کم یہ تو اسی ایک جملے سے ثابت ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. سب نے کہا نہیں, بالکل ہم مانتے ہیں یہی ہیں جو مستحق خلافت ہیں. بالاتفاق سب نے خفیہ بن ساعدہ میں سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ تو پہلی بیعت تھی. پھر اس کے بعد دوسرے دن مسجد نبوی میں جا کر پھر علی الاعلان عام بیعت ہوئی تھی, جس میں سب شامل ہوئے تھے. اب روایت پڑھ لیتے ہیں. باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر. بالسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه امين. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آخری جو نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی, جو میں نے آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا, وہ یہ تھا کہ کشف الستارۃ یوم الاثنین, پیر کے دن وہی فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا, فنظرت الی وجهه, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا, کأنه ورقۃ مصحف, ایسا معلوم ہو رہا تھا روشن منور, جیسے مصحف کا, قرآن کریم کے مصحف کا ایک ورق ہو, ایسا روشن اور چمکتا ہوا تھا. والناس يصلون خلف ابي بكر رضي الله عنه, اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فاشار الى الناس ان يثبتوا, لوگوں کو اشارہ کر کے فرمایا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. وابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امهم, ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے. والقى السجف, اب سراسم نے پردہ دوبارہ ڈال دیا. وتوفي من اخر ذلك اليوم, اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن کے اخیر میں ہوئی. لفظی ترجمہ, اسی دن کے اخیر میں ہوئی. اسی دن کے اخیر یعنی نصف اخیر, نصف اول کا اخیر, وہی زوال کا وقت, یعنی ظاہر مغرب کے وقت تو نہیں ہوا تھا, یہ تو اتفاق ہے. تو آخر ذلک الیوم یعنی آخر کا لفظ جو ہے اس سے مراد نصف اول کا اخیر, اس لیے کہ دن کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصے کا نصف جو زوال پہ ہوتا ہے, تو اس کا آخری حصہ وہی زوال سے پہلے والا جو وقت تھا, اس وقت آپ کی وفات ہوئی. بي قال حدثنا محمد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں وہی پیر کا دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے یا میری گود سے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو خود بیٹھ نہیں سکتا, سہارا دیا جاتا ہے, تو میرے سینے یا میرے گود سے سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا تاکہ پیشاب کریں, پیشاب فرمایا, آپ کا انتقال ہو گیا. بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن السرجيس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, آپ پر موت کے آثار تھے, سکرات کا کیک کا وقت تھا اور آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا. وہ یدخل یدہ فی القدح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اس برتن میں پیالے میں ڈال رہے تھے. وہ یدخل یدہ فی القدح ثم یمسح وجہہ بالماء ثم یقول اللہم اعنی علی منکرات الموت او قالت علی سکرات الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے جا رہے تھے, یعنی گیلا ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے دعا فرماتے تھے, اللہم اعنی علی منکرات الموت, یا فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ موت کی شدت میں مدد فرما. بھی قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعیل قال عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے بعد کسی کی آسان موت پر مجھے رشک نہیں آتا. کسی کو میں دیکھ لوں بہت آسانی سے انتقال ہو گیا اور ویسے آسانی سے چلے گیا تو مجھے کبھی رشک نہیں آتا, یعنی رشک آنا وہی کہ مجھے بھی ایسا مل جائے, وہی کسی کی حالت کو اچھا سمجھ کر یہ چاہنا کہ مجھے بھی یہ حالت مل جائے, تو کبھی بھی مجھے اس پر رشک نہیں آتا. یہ غبطہ جس کو کہتے ہیں. اب دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. ہم عافیت مانگتے ہیں, عافیت اپنی جگہ ہے, اس کی ایک ظاہر ہے اس کو مانگنے کا حکم بھی ہے, لیکن بیماری کے جو فسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اخروی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں جو ہیں وہ آخرت کی نعمتوں اور راحت کا ذریعہ ہے. تو اب دونوں چیزیں اپنی جگہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا تھا اس مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ مزید ترقیات دینا چاہ رہے تھے, تو اچھا آخر میں پھر تکلیفیں بیماریاں اور تکلیفیں, وہی پرانے زہر کا اثر پھر آ گیا تھا اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وقت تھا اس وقت آپ سخت تکلیف میں تھے. تو اس لیے فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں آخرت کے منافع اور فوائد ہیں, تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرے. تو اگر کسی کی آسان موت آتی ہے تو مجھے رشک نہیں آتا کہ مجھے بھی اس طرح مل جائے. باقی وہ دو چیز اپنی جگہ ہے. بعض حضرات بہت آسانی سے چونکہ پہلے اتنی تکلیفوں سے گزر چکے ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کے لیے لکھا ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ پہلی تکلیفوں اور بیماریوں وغیرہ کی وجہ سے, تو اب آخر میں اس کی. لیکن کبھی کبھی بعضوں کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ آخر تک وہ پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے گزرتے رہتے ہیں. خیر ہر ایک کا حال مختلف ہے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے اچھا کہ بس بیٹھے ہیں, حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین نماز پڑھ کے مشورہ ہوتا تھا, وہاں بیٹھے مولانا اظہار الحسن صاحب مشہور وہاں کے بڑوں میں تھے, حضرت مولانا سعد صاحب وغیرہ سب کے اساتذہ استاد سمجھے جاتے تھے, تو مشورے کے لیے بیٹھے تھے. حضرات بیٹھے تھے, ابھی کچھ بات ہونے والی تھی, کسی پتہ نہیں کون نظر آیا ان کو, آئیے جیسے ملاقات کے لیے معائنے کے لیے کسی آگے بڑھتے ہیں, بس روح قبض ہو گئی. وہ کون تھے؟ اسی طرح چلے گئے. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ باہر نکلے, کچھ مسجد کی طرف باہر نظر کی, السلام علیکم, بس روح قبض ہو گئی. آئے اور سلام کیا, اور سلام کون آیا جس کو سلام کیا, سلام کیا ملک الموت کو, ان کو کوئی نیک صورت کوئی شخص سمجھے کیا سمجھے, بہرحال جو بھی تھا یا واقعتاً پہچان گئے کہ کون ہے, سلام کیا اور انہوں نے روح قبض کر لی. تو کسی کا اس طرح ہوتا ہے, کسی کا اس طرح ہوتا ہے, دونوں حالتیں اپنی جگہ ہیں. غالباً فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نا, وہ عطر فروش تھے. تو ایک فقیر ان کے پاس آیا دکان میں اور بوتلوں کو دیکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, یہ تو تاجر آدمی تھے. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی, آپ کی موت کیسے آئے گی. ان کو غصہ آیا چونکہ وہ تو تاجر مزاج کے, غصہ آیا کہ کیا مطلب میری روح کیسے نکلے گی, نہیں تمہاری روح کیسے نکلے گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لیے کہ جب مقصد یہ تھا کہ انسان کے پاس جب مال و دولت زیادہ ہوتا ہے تو موت کے وقت اچھا میری یہ چیز چھوٹ رہی, ہر چیز سے جو تعلق ہے نا, اچھا یہ چیز بھی چھوڑنی پڑے گی, یہ بھی چھوڑنی پڑے گی, تو روح نکلنے میں مشکل ہوگی. اس لیے کہ اس کو روح نکلنا نہیں چاہ رہی کہ مجھے دنیا کی یہ چیز چھوڑنی ہوگی. ہم تو ایک ایک چیز سے اتنا محبت اور تعلق ہوتا ہے کہ یہ چیز میری نہ چھوٹ جائے. تو آپ کو یہ کیسے, کبھی آپ کی روح اس بوتل میں جا رہی ہوگی, کبھی اس بوتل میں جا رہی ہوگی, آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ کیا تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ کیا میں بتاتا ہوں, وضو ہے, وضو کے پانی, وضو کیا, دکان کے باہر گئے, لیٹ گئے, انتقال ہو گیا, واقعی انتقال ہو گیا, ان کا آخری وقت آ چکا تھا ان کا. بہرحال یہ کہتے ہیں میرے لیے تو بہت بڑی عبرت تھی، کہتے ہیں یہ میری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن گیا، بس میں سمجھ گیا کہ نہیں یہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے کوئی شخص آیا تھا اور مجھے سکھا کے گیا ہے، بس اس کے بعد سے دنیا داری چھوڑی اور آخرت کی طرف لگ گئے۔ قال ابو عيسى سألت ابا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا، من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن بن ابي بكر وابن الملكي عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے۔ وہی میں نے بتایا کہ کوئی کہہ رہا تھا مکہ مکرمہ، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں بقیع میں، کوئی کہہ رہا تھا کہیں اور، تو اختلفوا في دفنه۔ فقال ابو بکر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جو اب تک میں بالکل بھولا نہیں ہوں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتے مگر اسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی تدفین ہو، تو اس لیے جہاں ان کا بستر ہے اسی جگہ دفن کر دو۔ به قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قال واخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چادر رکھی ہوئی تھی، چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینا یہ بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے اور ان کے چہرے پر گرے، وہ حدیث میں ذکر ملتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا، یہ بھی ثابت ہے۔ به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن باب نوسى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ووضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال يا ونبيا وصفيا وخليلا۔ ابو بكر رضي الله تعالى عنه اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا منہ مبارک رکھا، وہی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان منہ رکھا اور وہاں بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر رکھے اور فرمایا ہائے نبی، ہائے اللہ کے منتخب کیے ہوئے، ہائے میرے دوست۔ بھی قال حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں تو مدینہ کی ہر چیز روشن اور منور ہو گئی تھی، اس لیے اس کو مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہی ثابت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب صحابہ نے عام دیکھا، ان کو نظر آیا، مشاہدہ ہو، جیسے ہر چیز میں نورانیت نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس روز اضاء منہا کل شیء، ہر چیز مدینہ منورہ کی منور ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز ایک طرح سے اس پر نورانیت ختم ہو گئی اور اندھیرا سا محسوس ہونے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا بھی نہیں تھا مٹی صاف بھی نہیں کی تھی ہاتھوں سے، اور ابھی دفن ہی میں مصروف تھے، اتنے میں ہمارے دلوں میں ہمیں تغیر محسوس ہونے لگا، وہ نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو برکات محسوس ہوتی تھیں اس میں تغیر آنے لگا، وہ تو ظاہر ہے۔ بھی قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، کوئی اختلاف نہیں۔ بھی قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل۔ اب یہ دیکھو ایک چیز پیچھے رہ گئی تھی، تدفین کب ہوئی، اس کا اس روایت میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن، اس دن ٹھہرے اور ولیلۃ الثلاثاء پیر کا دن گزرا، اس کی رات منگل کا دن پورا گزرا، اس کے بعد والی رات فرماتے ہیں کہ اور منگل کا دن ودفئن من اللیل اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی, یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد منگل اور بدھ کے درمیان والی رات, پیر کا دن زوال کے وقت تقریباً وفات, تو پیر کا دن گزرا, منگل کا دن گزرا اور اس کے گزرنے کے بعد رات میں منگل اور بدھ کے درمیان جو رات ہے اس میں, اس کا مطلب ہے کہ تقریباً دو دن ہوئے منگل اور نہیں دو دن بھی نہیں ڈیڑھ دن, ڈیڑھ دن ہوا تقریباً, ایک اور آدھا دن تقریباً. سوال یہ کہ یہ تو بہت تاخیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعجیل کا حکم فرمایا تو بہت تاخیر ہے, لیکن یہ تاخیر نہیں ہے, اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ تاخیر نہیں ہے. کئی مراحل تھے, ایک تو امیر کا طے کرنا, یہ ایک اہم مرحلہ تھا کہ آگے کے مسائل حل کرنے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس وقت جو صحابہ کی حالت تھی, ہر ایک کوئی اپنے قابو میں نہیں تھا, جس کا آگے بھی تفصیل آ رہی ہے اور مشہور واقعہ ہے کہ کوئی تو بعض تو بالکل خاموش کچھ بول ہی نہیں سک رہے, اور کوئی کسی کا عجیب, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال تھا وہ آگے آئے گا. تو ایک تو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل تھا, بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنبھالا ہے, اور اس کے بعد پھر عمارت کا معاملہ حل کرنا تھا, اس کے بعد پھر کئی مسائل تھے کہ اچھا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس میں تاخیر ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی تھی, ہر ایک آتا انفرادی طور پر. کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نہیں لایا گیا کوئی کھلے میدان میں, جہاں تھے وہیں پر, حجرہ چھوٹا سا تھا, چند لوگ آتے تھے, بلکہ بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ کچھ دیر کے لیے کمرہ خالی رکھا گیا, فرشتوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھی, جبرائیل نے آ کر نماز جنازہ پڑھی, دوسرے فرشتوں نے آ کر پڑھی, کچھ دیر کے لیے کمرہ خالی رکھا گیا, اس کے بعد پھر چند حضرات آئے جنازہ کے نماز پڑھی پھر چلے گئے, پھر اور حضرات آئے پھر نماز جنازہ پڑھی پھر چلے گئے. تو کمرہ تو چونکہ حجرہ چھوٹا سا تھا, چند لوگ آتے تھے اور سب انفرادی نماز پڑھتے تھے, تو اس میں ہی کتنی دیر لگی. بہرحال ان تمام مراحل کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈیڑھ دن کوئی زیادہ بڑی مقدار نہیں تھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے. تو اس روایت میں جو ہے کہ ولیلۃ الثلاثاء ودفن من اللیل, اس کا مطلب وہی ہوا کہ منگل کا دن گزرنے کے بعد اس کے بعد جو رات ہے اس میں آپ کی تدفین ہوئی ہے. قال سفیان وغیرہ سمع, سفیان فرماتے وقال غیرہ کہ ان کے علاوہ, کن کے علاوہ؟ یہ جعفر بن محمد انبیہ, تو یہ جعفر صادق کے علاوہ جب روایت نقل کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ سمع صوت المساحی من آخر اللیل, کہ مٹی ڈالنے پھاوڑے, مساحی کہتے ہیں پھاوڑا, شبل جو ہوتا ہے جس سے مٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے, تو مساحی پھاوڑوں کی آواز رات کے اخیر میں آ رہی تھی, یعنی منگل کے بعد والی جو رات کا آخری حصہ تھا اس وقت مٹی ڈالی جا رہی تھی, اس کی آواز آ رہی تھی, چونکہ ہر ایک اندر جا نہیں سکتا تھا, جگہ چھوٹی تھی, تو جو قریب کے لوگ تھے آخر میں جو مٹی ڈال رہے تھے تو آواز آ رہی تھی, ہم باہر کھڑے تھے. لیکن یہ کون فرماتا ہے, صحابی کون ہیں, یہاں اس کا ذکر نہیں کہ کون سے صحابی نے یہ بات فرمائی. بھی قال حدثنا, بلکہ یہاں اس روایت کے اندر تو صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے, جعفر صادق محمد باقر سے نقل کر رہے ہیں, ہاں آگے کا ذکر ہی نہیں کہ آگے کون تھے صحابی اوپر والے. بھی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز بن محمد بن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف قال, ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, ظاہر صحابی نہیں ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی, ان کے صاحبزادہ ابو سلمہ ہیں بڑے حضرات میں, لیکن بہرحال صحابی نہیں ہیں, تو وہ نقل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی حذف ہے, کوئی راوی مذکور نہیں ہے, صحابی کم از کم مذکور نہیں ہے, تو روایت مرسل ہو گئی. تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ودفن یوم الثلاثاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن, تدفین ہوئی منگل کو, منگل یا تو کہہ لو کہ روایت, ویسے بھی میں نے جیسے بتایا کہ ایک راوی مذکور نہیں ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ منگل یعنی منگل کے بعد والی رات میں, جس کو عرفاً بھی ہم کہتے ہیں منگل کی رات, حالانکہ وہ اصل بدھ کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے, لیکن وہی کہ منگل کے بعد والی رات میں آپ کی تدفین ہوئی. قال ابو عیسى هذا حدیث غریب. بھی قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حد قال اخبرنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيت اخبرنا قال اخبرنا عن نعيم بن ابي هند عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبه. یہ سالم بن عبید چونکہ مشہور نہیں ہیں صحابہ میں, تو اس لیے امام ترمذی خاص طور پہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں. سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کا بعض ہم نے حصے پیچھے چھوڑ دیے تھے، بعضوں کا تذکرہ آ چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ قال اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ فافاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی مرض وفات میں، پھر افاقہ ہوا۔ فقال حضرت الصلاۃ، پوچھا نماز کا وقت آ گیا ہو چکا ہے؟ فقالوا نعم، قریب کے جو حضرات تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہو گیا ہے۔ فقال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر ان یصلی للناس او قال بالناس، اچھا بلال سے کہہ دو کہ اذان کہہ دیں، اذان دیں، اور ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ اب یہ تو فرمایا لیکن صحابہ کو پھر بھی انصاف نہیں، شاید تشریف لے آئے، امید کے درجے میں نہیں، ذرا اور ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا اور ٹھہر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال یہ تھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہوگی، لوگوں کو خیال یہ تھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھیں، زیارت تو ہو جائے کم از کم۔ تو یہ بہرحال چند مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر کیا ہوا؟ سم مغمی علیہ فافاقہ، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر افاقہ ہوا، پھر دریافت فرمایا۔ فقال حضرت الصلاۃ، قالوا نعم۔ فقال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر دوبارہ یہی بات فرمائی۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ابی رجل اسیف، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بہت نرم دل ہیں، اذا قام ذلک المقام بکا، آپ کی جگہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، رونے لگیں گے، فلا یستطیع، اس لیے ان میں وہ نماز پڑھا نہ سکیں گے، فلاں عمر تغیرہ، کسی اور کو آپ حکم دیتے تو اچھا ہے، میرے والد کے بجائے کوئی اور نماز پڑھا لے۔ قال ثم اغمی علیہ فافاق، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر افاقہ ہوا۔ فقال مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی بالناس فانکن صواحب او قال صواحبات یوسف، اس کا بھی ذکر پیچھے آ چکا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کی جو سات والیاں تھیں ان کی طرح ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک بیجا غیر مناسب بات پہ اصرار کر رہی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نماز پڑھائیں وہ زیادہ مناسب ہے، تمہاری رائے یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھا سکیں گے، وہ تمہاری رائے ہے، بہرحال تم ایک غیر مناسب بات پہ اصرار کر رہی ہو، اس لحاظ سے صواحبات یوسف کہا گیا۔ یا یہ کہہ لو کہ ظاہر میں تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ نماز نہ پڑھائیں اور یہ پڑھائیں، لیکن دل میں تمہارا مقصد کچھ اور ہے جس کے پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی بات تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو نہیں لیا، فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس جگہ کو سنبھالنے والے ہیں۔ قال فأمر بلال فأذن، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے اذان دی، وأمر ابو بکر فصلى بالناس ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد خفۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا۔ یہ کب تھا؟ یہ اتوار کے دن، یہ جمعرات کا یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے، جمعرات کی عشاء کے وقت، جمعرات گزرنے کے بعد عشاء کے وقت واقعہ پیش آیا تھا، وہی بے ہوشی والا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو وہاں سے لے کر میں نے بتایا تھا 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں، عشاء، پھر جمعہ کے دن کی 5 نمازیں، اور اس کے بعد پھر اتوار کی 5 نمازیں، اور نہیں ہفتے کی، اور اتوار کی ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں کچھ ذرا بیماری میں خفت محسوس ہوئی، فقال انظر لی من اتکی علی، دیکھو کوئی ہے جس پر میں ٹیک اور سہارا لگا کر ذرا مسجد میں چلا جاؤں۔ فجاءت بریرہ، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ورجل آخر، ایک دوسرے شخص تھے، فتک علیہما، ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا، فلما رآہ ابو بکر ذهب لینکص، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، فاوما الیہ ان یثبت مکانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہے۔ حتی قضا ابو بکر صلاتہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پوری فرمائی۔ اس کی تفصیل بھی پیچھے آ چکی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں رہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، وہیں رہے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بائیں جانب، جہاں دو شخص اگر نماز پڑھیں، ایک امام مقتدی ہو تو امام بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، کھڑے ہونے کی تو ہمت نہیں تھی، بٹھا دیا گیا، وہ نماز شروع کی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، گویا انہوں نے پڑھائی ہے، لیکن آگے وہاں سے اس کو مکمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی آواز بہت ہلکی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر اور آواز لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ اتوار کے دن کی ظہر کی نماز تھی۔ حتی قضا ابو بکر رضی اللہ عنہ صلاته، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کی. کیسے پوری کی اس کی تفصیل آ چکی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیضہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی دوسرے دن پیر کے دن. فقال عمر والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيف هذا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو سخت غصے میں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جو کہتا ہے وہ منافق ہے، جو ایسا کہے گا اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اب سب کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف بھی تھا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو بھی یہ بات کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. قال وکان الناس امیین لم یکن فیہم نبی قبلہ، چونکہ لوگ امی تھے، یعنی پہلی کتابوں کا علم ان کو نہیں تھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی قرآن کریم اور احادیث کا. اس کے علاوہ پہلے انبیاء، ان کی وفات ہوئی، کیا ہوا تھا، کس طرح کیا تھا، انبیاء کی وفات کے بارے میں تو وہ نہیں جانتے تھے، لوگوں کی وفات پھر بھی جانتے تھے، تو اس لحاظ سے لوگ امی تھے. لم یکن فیہم نبی قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ان میں آیا نہیں تھا. فامسک الناس، لوگ رک گئے، عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر لوگ خاموش ہو گئے. فقالوا یا سالم انطلق الى صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوه، صاحب تو ایک ہی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ سالم بن عبید رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان سے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بلا کر لاؤ. صاحب اصل صاحب وہی ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر تھی فجر کے بعد، تو اجازت لے کر اپنے ذرا عوالی میں تشریف لے گئے تھے، دو تین میل کے فاصلے پر، تین یا تین چار میل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی، وہاں تشریف لے گئے تھے، ان کو جا کر بلا کر لاؤ. انطلق الى صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر لاؤ. فاتیتہ ابوبکر وہو فی المسجد، میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، وہ مسجد ہی میں تھے. بعضوں نے فرمایا مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، لیکن بظاہر راجح وہی ہے جو پیچھے واقعہ آیا اس کے لحاظ سے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں وہ تشریف فرماتے عوالی میں. میں وہاں گیا، وہو فی المسجد، وہ مسجد میں تھے. فاتیتہ ابکی دہشن، میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، رو رہا تھا اور حیران و پریشان تھا، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا ظاہر قابل یقین نہیں تھا کیا واقعہ پیش آ گیا. فلما رآنی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے دیکھا، قال لی اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات سے تو وہ اندازہ تھا، دل کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی، تو سوال یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حالانکہ عام صحابہ تو دیکھنے والے بھی یہ کہہ نہیں سکتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. قلتو، تو اس وقت بھی ان کی ہمت نہیں تھی کہ ہاں کہیں، اسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا تلوار سے گردن اڑا دوں گا، تو اس وقت ان کی ہمت وہاں پر بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ہاں کہیں، تو فرماتے ہیں کہ قلتو ان عمر یقول لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیف هذا، میں جس کو بھی سنوں گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا. فقال لي انطلق فانطلقت معه، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا چلو، میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے چلنا شروع ہوا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو گھوڑا تھا اس گھوڑے پر سوار ہوئے، جلدی جلدی پہنچنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسجد نبوی کے پائے باہر گھوڑے کو باندھا اور پھر تشریف لائے. باہر یہاں بس اتنا ہے کہ چلے. فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو لوگ مسجد نبوی میں حجرے کے ارد گرد ہر طرف لوگ بھرے ہوئے تھے، لوگوں نے گھیرا ہوا تھا. والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس افرجوا لي، لوگوں ذرا جگہ کر دو، مقام تھا ان کا، اور کوئی آتا تو ویسے ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے، ذرا جگہ کر دو، لوگوں نے جگہ کر دی. فافرجوا له، لوگوں نے جگہ کر دی. فجاء حتیٰ اکب علیہ، تشریف لائے، حجرے میں ازواج مطہرات بھی ہوں گی لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پردہ تھا نہیں، بیٹی تھیں، باقی ازواج نے پردہ کر لیا ہوگا، بہرحال اندر تشریف لے گئے. فجاء حتیٰ اکب علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ کے قریب جا کر جھک گئے. اکب علیہ ومسہ، ہاتھ لگایا، محسوس ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے، روح نکل چکی ہے، اب جسم میں روح نہیں رہی. مسہ، ہاتھ لگایا. فقال انک میتون وانہم میتون، ثابت کیا تو قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن نے فرما دیا تھا کہ آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، سب کی وفات ہونے والی ہے. انک میت وانہم میتون، تو صحابہ نے پوچھا ثم قالوا یا صاحب رسول اللہ اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں ہو چکی ہے. بس انہوں نے کہہ دیا، سب کو یقین ہو گیا، ایک جملہ تھا اور سب کو یقین. فعلم ان قد صدق, سب کو معلوم ہے تو صدیق اکبر ہیں, یہ غلط بات نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے جب کہہ دیا فعلم ان قد صدق تو سب کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے سچ فرمایا. قالوا یا صاحب رسول اللہ, حالانکہ خود صحابی ہیں جو پوچھ رہے ہیں, صحابی ہیں لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا خطاب کر رہے ہیں, یا صاحب رسول اللہ, اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, یہ اصل صاحب ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے. تو قالوا یا صاحب رسول اللہ انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال نعم, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں پڑھیں گے. قالوا وکیف, کیسے پڑھیں گے؟ قال یدخل قوم فیکبرون ویدعون ویصلون ثم یخرجون, جماعت سے نہیں ہوگی, کچھ لوگ داخل ہوں گے حجرے میں, وہاں پر وہ تکبیر کہیں گے, دعا پڑھیں گے اور نماز پوری جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد باہر آ جائیں گے. ثم یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون ثم یخرجون حتی یدخل الناس, یہاں تک کہ سب لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ اپنی اپنی پڑھ لیں گے. قالوا یا صاحب رسول اللہ ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی عجیب سوال تھا اور واقعی اہم سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا؟ آسان بات نہیں ہے, تھوڑا سا عقلی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انبیاء کے لیے تو کم از کم اس طرح ہوتا کہ ذرا ان کو اونچی جگہ پر رکھا جاتا, اونچی جگہ چلو دفن ہی کیا جاتا, زمین میں نیچے اور اوپر مٹی ڈالنا, یعنی بہت زیادہ ظاہراً دیکھیں تو بے ادبی جیسا معلوم ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت لیکن نہیں, جسم تو زمین میں ہی جائے گا اور مٹی بھی ڈالی جائے گی چاہے دیکھنے والوں کو بے ادبی معلوم ہوتا ہو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا؟ تو ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال نعم, ہاں دفن کیا جائے گا. قالوا اینا, تو صحابہ نے پوچھا کہ کہاں دفن کیا جائے گا؟ قال فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی ہے اسی جگہ دفن کیا جائے گا. فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بہترین اور جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ جگہ تھی وہیں پر قبض فرمائی ہے. فعلم ان قد صدق, صحابہ کو اس پر بھی یقین ہو گیا کہ سچ فرما رہے ہیں. ثم امرهم ان یغسلہ بنو ابیہ, پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار جو قریب کے ہیں, با والد کی طرف سے جو خاندان ہیں, مطلب ہے کہ آپ کے اعزاز اقربہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں گے. اجتماع المہاجرون یتشاورون, مہاجرین مسجد میں جمع ہو گئے, آپس میں مشورہ کرنے لگے. فقالوا انطلق بنا الى اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر, تو آپس میں مہاجرین کے مسجد میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ ہوا کہ اچھا کوئی امیر ہونا چاہیے, اب کیا آگے نظام کیسے چلے گا. تو اتنے میں پھر آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں چلو, وہاں انصار کے لوگ ہیں جو بنو ساعدہ میں, ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں, تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ مہاجرین انصار مل کر مشورہ کریں. تو فرمایا کسی نے کہا کہ چلو ہم ہمارے بھائی جو انصار ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ اس معاملے کے حل کرنے میں ان کو بھی شامل کرے اس مشورے میں. فقالت الانصار منا امیر ومنکم امیر, انصار نے یہ کہا کہ نہیں ایسا کر لیتے ہیں کہ انصار میں سے ایک امیر ہوں گے اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہوں گے, دونوں کا ایک ایک امیر ہوگا تاکہ نظام صحیح رہے, انصار کے لوگ ان کی مان لیں گے, مہاجرین ان کے مانیں گے, تو نظام صحیح چلتا رہے گا. لیکن یہ رائے درست نہیں تھی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من له مثل هذه الثلاثی, ان تین خوبیوں کے برابر کسی کو حاصل ہیں؟ کون ہے جس کو اس طرح کی تین خوبیاں حاصل ہیں؟ کون سی تین؟ جو ایک ہی آیت کے ایک حصے سے ثابت ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, اس سے تین فضیلتیں عمر رضی اللہ عنہ نے اس حصے سے ثابت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ثانی اثنین, دو میں سے دو, تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوسرے ہیں, گویا کہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں, یہی دو ہیں, تو ظاہر ان کے جو مقام ہے. پھر اذ یقول لصاحبه, صحابیت ان کی اس سے ثابت ہو رہی ہے. پھر ان اللہ معنا, اللہ کی معیت ان کے لیے ثابت ہو رہی ہے. تو یہ تین باتیں تو صرف اتنے ہی حصے سے ثابت ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ فضائل ان کے جو ہیں وہ تو اپنی جگہ. من ہما, عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ دونوں کون تھے جن کا قرآن میں یہاں ذکر ہے؟ خیر مفصل واقعہ تھا یہ, تو راوی نے بہت اختصار کر کے بیان کیا ہے, بہت مفصل واقعہ ہے, پھر کیا ہوا تھا, کس نے کیا باتیں کہیں, خیر طے ہوا, سب مان گئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہونے چاہیے. ثم قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة, پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب نام لیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام پیش کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی میں نے امید نہیں رکھی تھی کہ میں اس جگہ کو سنبھالوں گا, نہ مجھے ابھی کوئی شوق ہے, لیکن اگر لوگوں کا اسی میں جوڑ ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, تو دین کی خاطر اور لوگوں کے یعنی لوگوں کو جوڑنے کی خاطر یہ ذمہ داری کا بوجھ مجھے لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن بس اس وجہ سے میں لے رہا ہوں کہ آپ حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ ہے. خیر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھائے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، لوگوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کی سکرات کی جب شدت محسوس ہوئی، فقالت فاطمۃ رضی اللہ عنہا وا کربا. یہ پیر کے دن صبح کی یہ واقعہ ہے جو پیچھے نہیں آیا تھا. یہ پیر کے دن صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں گئی، ظاہر ہے بیٹی کیسے دیکھتی، تو فرمانے لگیں کہ وا کربا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کربا علی ابی کی بعد اليوم. ہائے پریشانی، ہائے آپ کی تکلیف. اور بعض میں والد کا بھی ذکر ملتا ہے اباہو، لیکن بہرحال وا کربا، ہائے آپ کی تکلیف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا کربا علی ابی کی بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے والد کو اب کوئی تکلیف نہیں ہے، بس یہ آج آخری دن ہے. انہ قد حضر من ابی کی مالی سے بتارک منہ احدن، تمہارے والد کو وہ چیز پہنچی ہے جو کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے، ہر ایک کو وہ حاصل، ہر ایک کو پہنچنے والی ہے، یعنی قیامت تک ہر ایک کو پہنچنے والی ہے. مالی سے بتارک منہ احدن یوم القیامہ، یہاں دو ترجمے کیے گئے ہیں. تمہارے والد کو وہ چیز پہنچی ہے جو قیامت تک کسی سے بھی چھوٹ نہیں سکتی، ہر ایک کو موت آنے والی ہے. اور وفات، گویا جملہ معترضہ درمیان میں آیا، مالی سے بتارک منہ احدن یعنی الوفات یوم القیامہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں، ہر ایک کو موت آنے والی ہے. یہ آج گویا مجھ پر آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ آج تمہارے والد پر وہ چیز پیش آنے والی ہے جو قیامت تک جس سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ تو ہماری جو عبارت ہے کتاب کی اس کے لحاظ سے ترجمہ ہوا. بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے اس جگہ پر جو منقول ہے کہ مالی سے بتارک منہ احدن، جس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، الموافات یوم القیامہ، ملاقات قیامت کے دن ہوگی، وہ دوسرا ترجمہ کیا گیا. بھی قال حدثنا ابو الخطاب، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ حیات نہیں رہ سکیں، بہت کم ہی عرصہ زندہ رہیں اور وفات ہو گئی تھی، بہت شدید غم میں مبتلا رہتی تھیں. اور ظاہر ہے وہ جو عام صحابہ کے جو حال تھا وہ تو تھا ہی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دوسروں سے بڑھ کر، تو زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا کہ سنبھالا، سب کچھ سنبھالا، لوگوں کو سنبھالا، لیکن اندر کی کیفیت کیا تھی؟ اخیری جب دو سال کا عرصہ تقریباً حیات رہے، اس کے بعد وفات تو ہوئی، عمر سب کی برابر ہی ہوئی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی، عمر رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دو سال کچھ مہینے کا جو عرصہ ملا، تو اخیر میں جب طبی لحاظ سے معائنہ کیا گیا تو طبیب نے یہ بتایا کہ اندر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جل رہا ہے، اندر کچھ جل رہا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ غم میں گویا اندر سے آپ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جل رہے تھے، لیکن ظاہر میں پورا نظام وغیرہ سنبھالا ہوا تھا، ظاہر میں وہی ظاہری محنت ہے، لیکن حقیقت دل کی حالت کچھ عجیب سی تھی. وہ بھی تقریباً دو سال اور کچھ عرصہ کے بعد وفات پا گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال حد قال سمعت جدي ابا امي، جدي جد کو چونکہ دادا نانا دونوں کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا، ابا امي، سماك بن وليد يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله تعالى بهما الجنه، جس شخص کے دو فرط ہوں، فرط کہتے ہیں جو پہلے سے آگے جا کر انتظامات سنبھال لیتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، صحابہ مرد تو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی تو کوئی وقت مقرر کر لیجئے. ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر کر لیا، ایک دن مقرر کر لیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، جس کے دو بچے آگے انتقال کر کے، جس کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے، اور گویا کہ بچوں کا انتقال ہونے کا مطلب ہے بچے آگے جا کر جنت کا راستہ تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو جس کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے فضیلت ہے، جنت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا دو، پھر ایک، یہ سوالات. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کان لہ فرطان من امتی، جس شخص کے دو بچے فوت ہو جائیں میری امت میں، جس شخص کے دو بچوں کا انتقال ہو جائے تو ادخلہ اللہ تعالی بہم الجنہ، ان دونوں بچوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو یعنی اس شخص کو، والد کو والدہ کو، جنت میں داخل کر دیں گے۔ فقالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا فمن کان لہ فرط من امتک، اس موقع پر تین کا جب ذکر فرمایا تھا عورتوں کے مجمع میں تو کسی صحابیہ نے دو کے بارے میں سوال کیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا ذکر فرمایا تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر کسی کا ایک ہی بچہ ہو تو، اس لیے کہ سوال کر لیا آپ ہاں کہہ دیں گے تو اس کے لیے بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی، وہ تو من جانب اللہ مقدر تھا۔ فمن کان لہ فرط من امتک قال ومن کان لہ فرط یا موفقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا موفقہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اچھے موقع پر اچھا سوال کرنے کی توفیق دی گئی ہے کہ صحیح موقع پر صحیح سوال کر لیتی ہو، اگر یہ تمہارا سوال نہ ہوتا تو یہ فضیلت بھی نہ آتی، تم نے سوال کیا ایک کے بارے میں تو مجھے یہ فضیلت بھی دی گئی کہ ہاں ایک کے لیے بھی وہ فضیلت امت کو بیان کر دو، ہاں ایک بچہ ہو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال کر لیا، کوئی بے اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا، جس کے بچے ہیں اور کسی ایک بچے کا انتقال ہو گیا تکلیف تو ہے لیکن جنت کا راستہ ہے، اگر کسی کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں، صاحب اولاد ہی نہیں ہے، یا کسی کے بچے کا انتقال ہی نہیں ہوا، سب حیات رہے، وہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے ظاہر رہنے کے لیے۔ فمن لم يكن له فرط من امتک قال فانا فرط لامتی لن يصابوا بمثلی، اس باب سے متعلق جو حصہ ہے وہ اصل یہ ہے، انا فرط لامتی، میری امت کے لیے پیشوا، آگے جا کر راستے تیار کرنے والا اور وہاں کے انتظامات کرنے والا وہ میں ہوں گا، اور ان کو جتنا میرے فراق کی وجہ سے، میری وفات کی وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچے گی، ایسی کسی وجہ، کسی اور کی وجہ سے نہیں پہنچے گی، لن يصابوا بمثلی۔ اب ظاہر ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کا جو حال تھا وہ تو تھا ہی، لیکن جب بعد کے لوگ بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت دل میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے اچھا ہمیں بھی زیارت ہو جاتی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ آپ کی زیارت کر لیتے، خواب میں زیارت کے لوگ کتنے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خواب ہی میں زیارت ہو جائے، حقیقتاً زیارت نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا نہ ہونا، اس کو انسان اگر غور کرے تو واقعی ایک بہت بڑا انسان کے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ ہے، یعنی ایک طرح سے یعنی انسان کے لیے ایک غم کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ یعنی میری ملاقات نہ ہو سکنا یا جن کے ہوتے ہوئے میری وفات ہو جائے گی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے لیے ایسا غم ہے کہ بہرحال یہ بھی ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں تمہیں سب کے لیے پہلے سے پہنچ کر انتظامات کروں گا، اس لحاظ سے فرمایا کہ انا فرط لامتی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بس کل انشاءاللہ کتاب ختم کریں گے۔